الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے تمام ہونے والی چیزوں کو پہلے سے لکھ دیا، اور اس کو ایک کتاب میں اور تقدیر کے اندر مینشن کر دیا اور سیو کر دیا، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. اور کل اس کے متعلق مختصر بات ہوئی تھی، کیونکہ ایک بہت اہم اور بہت لمبا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن چونکہ اس وقت بات مصائب کے متعلق، مشکلات کے متعلق کرنی ہے، تو اس میں اتنا تصور ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر جب ساری چیزوں کو طے کیا تو یہ ایک اللہ کا علم تھا، پہلی چیز، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سب کچھ لکھ دیا. اور دوسری چیز کہ جب وہ لکھا اللہ تعالیٰ نے تو اس میں دونوں باتیں شامل، کیا؟ کہ ایک یہ کہ میں کیسے ان کو آزماؤں گا، اور دوسرا یہ کہ یہ کیا رد عمل شو کریں گے. کیونکہ یہ کل ہم بات کر چکے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر کچھ چیزیں پہ وہ مجبور ہے، اس کا اختیار نہیں چلتا، اور کچھ پہ اس کا اختیار چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ان اختیاری چیزوں میں ہی اس کو آزما رہے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر لیا کہ یہ میں کیسے آزماؤں گا، یہ بھی، اور یہ ریئیکشن کے طور پہ کیا کریں گے، ان کا عمل کیا ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ لیا. اور یہ سب کچھ جو لکھا اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال. یہ مختصر خلاصہ ہے اس چیز کا جو ہم نے کل ذکر کیا. اگر یہ بات کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھا، اگر سمجھ میں نہیں آئی تو اس پہ ایمان لانا تو ضروری. لیکن دو اہم نکات کو ذہن میں رکھے انسان، وہ دو اہم باتیں کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پلان کرتے ہیں. یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پلان کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، لکھ رہے تھے، تو ساری اس میں پلاننگ شامل حال تھی. مطلب یہ کہ دنیا کے اندر کچھ بھی غیر ارادی طور پہ نہیں ہوتا، اتفاقی طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہوتا ہے. اور ارادے کے تحت اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی سامنے حال ہوتی ہے. مطلب یہ کہ جب میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو دو چیزیں فوراً میرے ذہن میں آنی چاہیے. یہ اتفاقی نہیں ہوا, اس کے مجھے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی, پورا اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل حال. اور دوسری چیز فوراً میرے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل حال. اس کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ ریکشن ہو ہر وقت. اور ایک وقت آتا ہے محنت کر کر کے, اللہ کا ذکر کر کر کے, اللہ کی یاد کر کر کے, کہ ہر چیز کو انسان یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کر رہے ہیں, یہ اللہ کر رہے ہیں, یہ اللہ کر رہے ہیں. اس چیز پہ نظر نہیں, اس کے پیچھے اللہ کی ذات پہ جا رہی ہے. اور اللہ رب العزت جو قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ کھڑے بیٹھے لیٹے مجھے یاد کرتے ہیں. اس میں ایک تو وہ قلبی ذکر شامل ہے, دوسرا یہ ذکر شامل ہے کہ ہر چیز کو مجھ سے ریلیٹ کرتے ہیں. کوئی اچھا واقعہ ہو کبھی یہ نہیں دیکھیں گے یہ کیسے ہوا, وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک اچھی چیز کر دی. کوئی حادثہ پیش آ جائے وہ اس حادثے میں نہیں الجھیں گے, دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کر دی. یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ سے ریلیٹ کرنا. یہ نہ سمجھنا یہ خود ہو گیا, یہ نہ سمجھنا کہ کیوں ہو گیا, کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. وہ کل حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کر دیا کہ اللہ کی حکمتیں ہیں وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں. کیوں کیسے کہ سوالات ہم نکال دیں, وہ کوسچنز کیسے پیپر میں آتے ہیں اس کو نکال دیں اپنے ذہن سے. اصل چیز جس پہ ہم نے پوری توجہ رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم نے آنسر کیا کرنا. یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے اگر انسان اس زندگی کو صحیح طور پہ گزارنا چاہتا ہے. کیونکہ کل یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا اس دنیا کے اندر آزمائشیں, مشکلات, پریشانیاں آئیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آئیں, یہ تو بات رول آؤٹ ہو گئی کہ پریشانیاں نہیں آئیں گی. نہیں آئیں گی, ہر انسان پہ آتی ہے مختلف انداز. خواہشات ختم ہوں گی, نہیں ختم ہوں گی. جب خواہشات ختم نہیں ہوں گی, مصائب آئیں گے تو لازمن مجھے غم پہنچے گا, اور جب غم پہنچے گا تو میں نے کیا کرنا ہے اس کی بات شروع ہوئی. تو دو کل اہم نقطے بیک گراؤنڈ کے طور پہ کر دیے طے اور ذکر کر دیے, وہ ساری بیسز ہیں. آج اس سے آگے بات بڑھانی ہے, وہ یہ کہ زندگی کے مقصد کو پہچانے کہ دنیا آزمائش ہے. جب آزمائش اور ایگزام کا طے ہو چکا تو اب اس پہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ کیوں کوسچنز آ رہے ہیں, کیوں میرا امتحان لیا جا رہا ہے. یہ تو کوسچن بالکل نہیں کیا جائے گا. کیوں کا ورڈ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں انسان. دوسری چیز یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو, اس میں حکمت ہے. حکمت پہلی چیز تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ کہ ہمیں آزمانا. یہ بات تو کیونکہ طے ہے کہ آزمائش کی جگہ ہے تو آزمانے کے لیے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیوں کا آنسر ایک چیز, یہ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں آزمانا. اب یہی چیز اللہ نے قرآن میں اور جگہوں پہ بھی لکھی, جیسے آج جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو, مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا. یقین جانو یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. واضح طور پر اللہ نے لکھا کہ مصیبت جو آتی ہے یہ پہلے سے طے شدہ ہے, یہ پہلے تقریر میں لکھی جا چکی ہے. اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے کہ کسی چیز کو پہلے لکھ دینا. اور دوسری جگہ قرآن نے کیا کہا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, کہ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی, اور جو کوئی اللہ پہ ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میری مرضی سے آتی ہے, میری ول شامل ہوتی ہے اس مصیبت کے اندر. لیکن ہوتا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے, اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ خود سکون دے دیتے ہیں. وہ کیوں؟ اس کی ان کانسیپٹس کی وجہ سے, جس کا ایمان اتنا پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کیسا رہو, اس کو ایک ویسی سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کہا جس کا اتنا پختہ ایمان ہو, اتنا اس نے اپنی محنت کر لی ہو کہ اس کا تعلق مجھ سے جڑ گیا ہو اور ریلیٹ کر دے مجھ سے, تو اس کا خود بخود اسے سکون مل جاتا ہے. ایک اور بڑی وجہ جو اللہ نے ذکر کی ان مسائل پریشانیوں کے آنے کی, وہ یہ ہے انسان کی گناہ وجہ بنتی ہے ان مسائل پریشانیوں کے آنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, کہ مفہوم آیت کا کہ جو بھی فساد زمین پر تری میں اور خشکی میں تم دیکھتے ہو, یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی, یہ اس کے گناہ ہوتے ہیں. ہر چیز کا ایک افیکٹ ہوتا ہے, نیکی کے بھی افیکٹس ہیں, اسی طرح گناہ کے بھی افیکٹس ہوتے ہیں. جب اللہ کا حکم توڑ دیا جاتا ہے اس کے افیکٹس آتے ہیں. یہ جو پرانی قوموں کو اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ہلاک کر دیا, یہ افیکٹس ہیں ان کے گناہ کے جو آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں. اسی طرح انسان کی گناہ کے افیکٹس کے طور پہ انسان کے مصائب آ جاتے ہیں. تو اللہ نے واضح کیا کہ کسبت ایدی الناس سے انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ ہم چکھائیں انہیں, مزہ چکھائیں اس چیز کا جو انہوں نے کیا, ان کے اپنے اعمال کے افیکٹس انہیں دکھائیں. مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون, کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف لوٹ آئیں, کہ یہ دیکھ لیں کہ اس دنیا کے اندر, عارضی دنیا کے اندر, اس فانی دنیا کے اندر اگر یہ منیمل افیکٹس جو کہ ان کو بہت بڑے لگتے ہیں اور یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے, ایسے افیکٹس اگر دنیا میں آ سکتے ہیں تو آخرت میں کیسے افیکٹس آئیں گے؟ یہ دنیا بس ایک شیڈو ہے, ایک سایہ ہے آخرت. اگر دنیا کے اندر یہ افیکٹس کو برداشت نہیں کر سکتے گناہوں کو, تو آخرت میں کیسے کریں گے؟ اس لیے لعلہم یرجعون, یہ اس کو دیکھ کے میری طرف لوٹ آئے. ان شارٹ یہ کہ جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے ذریعے سے, آزمائشوں کے ذریعے, مصائب کے ذریعے سے, ایک تو یہ ایک انسان کو آزمانا کہ اس کے ریکشن کیا ہوتا ہے, دوسرا وجہ بنتی ہے انسان کے گناہ, اور گناہ کی وجہ سے جو آتے ہیں یہ مصائب, ان کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو پیوریفائی کیا جائے, ان کو اپنی طرف اس کو متوجہ کیا جائے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹے. تو جب گناہ وجہ بن رہے ہیں اس کے ان مصائب کے, تو اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹے, اس سے معافی مانگے. اسی لیے انبیاء کا یہ شیوا ہے کہ جیسے ہی کوئی مشکل آتی استغفار, اللہ کی طرف لوٹنا, عاجزی, کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے, ہوتی ہیں اس سے غلطیاں, اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہاں غلطی ہوئی, لوٹے اللہ کی. تو یہ وجوہات ہیں. اب یہ کیوں کر بالکل چیپٹر کلوز کر دے آج کے بعد, کیوں نہیں میں نے پوچھنا یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہوا کہ آزمانا ہے, یہ اس لیے ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو, گناہ ہوا. اب یہ تو نہیں بھی کہہ سکتا کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو, گناہ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی اس کو پیوریفائی کر کے آخر پہ پہنچایا جائے. جو احادیث میں ملتا ہے کہ کم از کم ایمان والا جہنم میں ڈال کے جنت میں ڈالا جائے گا, اس کو عذاب دے کے, لیکن الٹیمیٹلی جنت پہ پہنچا دیا جائے گا. تو جہنم میں کیوں ڈال دیں؟ اس لیے کہ اسے پیوریفائی, جنت پاک جگہ ہے, پاک لوگ پہنچیں گے. اگر کوئی پاک نہیں ہے تو پہلے اس کو پاک کیا جائے گا, پھر اس کو وہاں پہنچایا جائے گا. تو اس فیز سے پہلے اس دنیا کے اندر کئی لوگوں کو پاک کیا جاتا ہے گناہ مصائب کے ذریعے سے. یہ ہوتی رحمت ہے. جیسے کل حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا, آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود بتایا قرآن کے الفاظ کہ رحمت من ربی, یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے, یہ جو بچہ قتل ہوا یہ رحمت تھی ان والدین کے لیے, یہ کشتی میں سوراخ ہوا یہ رحمت تھی. ہر فیصلہ رحمت پہ مبنی ہے, کوئی ظلم پہ مبنی نہیں. تو اگر شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا تو یہ نہیں, ایسی بات نہیں, وہ رحم رحیم ذات ہے, اس نے رحمت کی, میری حکمت سے یہ رحمت باہر ہے, یہ میں ایڈمٹ کر سکتا ہوں. کیوں کا بات نہ کروں, میں عمل دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں. اور اگلا جو کنسیپٹ انسان کو پریشان کرتا ہے کہ یہ زندگی میں میرے ساتھ کیوں ہوا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان زندگی پہ ہی اپنی ساری فکر کو فوکس کیے ہوئے، مطلب کہ یہ موت سے پیدائش سے موت تک کی زندگی، حالانکہ زندگی صرف یہ تو نہیں ہے، زندگی تو بعد میں بھی چلتی ہے، فیس تو ایک بعد میں قبر کا اور آخرت کا بھی، اس کو کیوں نہیں وہ ذہن میں لاتا؟ تو یہ جو ہم نے زوم کیا ہوا ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر، اس کو ذرا زوم آؤٹ ہو کے پورے سنیریو کو دیکھیں کہ میں نے وہاں بھی جانا ہے آگے بھی، اب میں پوری اس سنیریو کو دیکھوں، موت پیدائش سے لے کے جنت میں جانے تک، یہ ہے میری زندگی، میری زندگی موت تک ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ آگے بھی میں ہوں گا اور میں ہی فیس کر رہا ہوں گا. اگر لیٹس سپوز مجھے یہاں پہ میری غلطی پہ پیوریفائی کر دیا گیا اور وہاں کسی بڑی مصیبت سے بچا دیا گیا، تو ہر بندہ کہے گا بالکل صحیح. ایک بچہ اپنے آپ کو گندا کر لے، ناپاک کر لے، تو ماں اس کو نہلاتی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، بچہ نہیں پسند کرتا، لیکن ماں کہتی تمہیں پاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اگر ہمیں پاک کرنے کے لیے کسی غم میں مبتلا کر دے، تو ہم بھی تھوڑا اس چیز کو وائز نہیں لیں کہ ہاں میں غلطیاں کرتا ہوں، مگر کچھ مجھ پہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایکسیپٹ کریں، اللہ سے عاجزی کریں، عافیت مانگیں، لیکن اگر کبھی مصیبت و مشکل آ جائے تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگلا اصول اس یا ریئیکشن اس مصیبت میں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اکثر مسائل جو اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنے پاسٹ اور فیوچر کو حد سے زیادہ اہمیت دی. انسان کی زندگی کے تین پہلو ہوتے ہیں، ایک پاسٹ، ایک پریزنٹ اور ایک فیوچر. ماضی میں کوئی غلطی ہو گئی، وہ ماضی کا حصہ بن چکی، اب انسان ساری زندگی اس پہ پڑتا رہے، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اب اس کو لے کے ساری زندگی انسان افیکٹ کر دے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، اس کے افیکٹ سب تک چل رہے ہیں، اور اپنی اس حال کی زندگی کو خراب کر دے، تو یہ بھی عقل مندی کا فیصلہ نہیں، یہ اس نے وقت ضائع کر دیا جو اس نے یوز کرنا تھا اللہ تک پہنچنے کے. اور اسی طرح فیوچر کے غم اور فکریں کہ آگے کیا بنے گا، آگے کیا ہوگا، اس کو حد سے زیادہ اپنے اوپر لاگو کرنا، یہ بھی اللہ کا فیصلہ. کئی بار بہت سارے واقعات ہوتے ہیں یا گھروں میں یہ ہے مسائل، شادی نہیں کسی کی ہو رہی کہ بچہ معذور ہے، اب غم لے کے بیٹھے آگے کیا ہوگا، کسی کے والد فوت ہو گئے، آگے کیا ہوگا، یہ آگے کے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ اتنا غم لے لے کہ اس کی زندگی سے اس کو آگے کے ہم مکلف ہیں. ہمارا کیا کام ہے کہ ہم حال میں اس وقت جو بھی اسباب ہیں ان کو اکٹھا کریں، دعا کریں، اور آگے کو اللہ کو چھوڑیں، یہ اللہ کو پسند ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ انسان اپنا بوجھ میرے حوالے کرے. اس کو قرآن نے ایک اور ورڈ بھی دیا جس کو تفویض کہتے ہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے کاموں کو اللہ پہ تفویض کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ یہ کرے انسان، ہر چیز کو خود نہ لینا شروع کر دے، اپنے پوری ایفرٹس کے بعد نتائج ریزلٹس کو میرے حوالے کرے. قرآن پاک میں غزوہ احد کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہاں پہ جنگ کی کیفیت ہے، صحابہ جو بھی اسباب اور ہتھیار لے کے آ سکتے تھے آ گئے، تو جب وہ وہاں پہ آئے تو منافقین، منافق وہ تھے جو مسلمان ظاہر شو کرتے تھے لیکن ایکچولی نہیں تھے، تو انہوں نے ڈرایا کہ آگے تو بہت بڑی فوج ہے، ایک اچھی بھلی فورسز اکٹھی ہیں، کیسے مقابلہ کریں گے، یہ آگے کا انہیں فکر اور غم انہیں لگایا. اب قرآن پاک نے ان کے رد عمل کو شو کیا، اور وہ کیا شو کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے ایمان اور بڑھ گئے. کیا وہ پینک ہو گئے؟ کیا وہ پریشان ہو گئے؟ نہیں, ایمان اور بڑھ گئے. قرآن کہتا ہے, اور انہوں نے پھر کیا کہا؟ اس اپنے ایمان کو الفاظ کا کیسے جامع پہنایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے, بہترین کام بنانے والے. یہ اللہ کو پسند ہے توکل, کہ اپنی ایفرٹس کر کے پھر اللہ پہ بات چھوڑی جائے. یہ اللہ پسند کرتے ہیں مومنین. اور قرآن میں اس صورت کے اندر جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے, طے یہ ہوا کہ جو جادو میں جیتے گا وہ حق پہ. تو ماہر جادوگر تھے, جادو کا مقابلہ ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو غالب آ گیا یا معجزہ غالب آ گیا, اور ان کے وہ ساری رسیوں کو کھا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو. وہ انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ یہ معجزہ ہے, یہ کوئی جادو نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اور یہ کوئی ماہر جادوگر نہیں جس طرح ہم سمجھ رہے تھے, بلکہ یہ اللہ کے واقعی نبی. وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے انہوں سجدے میں چلے گئے. قرآن نے واقعہ تفصیلی ذکر کیا, لیکن قرآن نے ان کے جب وہ سجدے میں گئے تو فرعون بولا کہ میں نے تمہیں مقابلے میں بھیجا تھا, تم نے ایمان لیا, میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا. اب یہ کیسی کیفیت کے انسان سوچے کہ فیوچر میں میرا کیا بنے اگر میرے ہاتھ پیر کاٹ دیا. انہوں نے کہا کہ کام کرنے کا کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے ایمان لانا ہے. واضح بات ہو گئی, اب ہم ایمان لائیں, فیوچر کو میں کیوں دیکھوں؟ اور انہوں نے فیوچر کو اللہ کے حوالے کیا, کہا کہ ٹھیک ہے میکسیملی تم کیا کر لو گے, جان لے لو گے, لے لو, ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹ جائیں. بات بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان اپنے پریزنٹ میں پوری ایفرٹ کرے اور فیوچر اور پاسٹ کے غموں کو نہ لے. یہ اہم نقطہ ہے. ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, ہمیں دو چیزیں پریشان رکھتی ہیں زیادہ, وہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ نہ ہو جائے. حال پریزنٹ میں ہم سب خوش, تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ اگر میں ان دو چیزوں کا کو ختم کروں تو اکثر غم میرے ختم ہوتے ہیں. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے خوش رہنے کا اور غموں سے ڈیل کرنے کا. اسی طرح انسان کو بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں. کوئی شخص فوت ہو گیا, کسی عورت کو ڈائیورس ہو گئی, کسی کا مال لوٹ لیا گیا, وہ کیا کرے, اس کا ریئیکشن کیا ہو. اب پہلے جنرل بات کی اسپیسیفک کچھ کنڈیشن کو ذکر کر رہا ہوں. تو پہلی چیز ہر سانحے پہ یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف, اس کو سمجھے, یہ بہت اہم نقطہ ہے اور یہ محنت سے آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا علم ہے جو اللہ خاص بندوں کا دیتا ہے, جو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تعلق اور یہ علم دے دے تقریر کا. اور جس کو یہ مل جاتا ہے اس کی زندگی کا جو سکون ہے یہ الفاظ میں نہیں بیان کیا ہوا. تو پہلے ریکشن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. کیوں ہوا؟ کہ آزمانا میرے مقصود ہے. اب میں یہ آبجیکٹ نہیں کر سکتا یہ آزمائش مجھ سے کیوں آئی, اور نہ میں کمپیئر کر سکتا ہوں مجھ سے کیوں آئی اس سے کیوں نہیں آئی وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس حالات کا جائزہ لیتے ہوئے سوچے سمجھے جو بہترین حل نظر آئے اس کے مطابق فیصلہ کریں. یہ ریئیکشن, غم میں مبتلا ہو جانا, غم ہوتا ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا رہا, غم تو ہوتا ہے, غم تو ایک فطری کیفیت ہے. بات یہ ہو رہی ہے اس کو لمٹس کے اندر کیسے رکھیں. ان سٹیپس سے وہ لمٹ میں آ جاتا ہے. تو اس وقت دیکھیں کہ میرے اختیار میں کیا ہے, جو اختیار میں نہیں اس پہ نہ فوکس کرے. یہ واقعہ ہونا تھا, ہو گیا, اب میرے اختیار سے نکل چکا ہے, آگے میرے اختیار میں کیا ہے. ہاں یہ میں سٹیپس لے سکتا ہوں, اس پہ فوکس کرے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا یہ نہ سوچیں. مطلب کہ میں جو سٹیپس لے رہا ہوں اگر وہ فروٹفل نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا, یہ مومن کا رویہ نہیں. وہ دیکھیں یہ رویہ تو اس شخص کا ہے جو اپنے اوپر سارا کچھ لے کہ میں نے کرنا. مومن تو کہتے ہیں میں نے صرف سٹیپس اٹھانے, کرنا اللہ نے. اب جب کرنا اللہ نے تو اللہ کے لیے کوئی ویز لمیٹڈ تو نہیں ہے, کوئی طریقے لمیٹڈ تو نہیں ہے, کوئی نتائج نکالنے پہ اللہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے. وہ کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی نتیجہ نکال. نوے سال کی عمر تقریباً, اور بیوی کی بھی اولاد نہیں ہو سکتی, لیکن یقین کے ساتھ نبی دعا کرتا ہے اللہ مجھے صالح اولاد. وہ یقین کہاں سے آیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس پہ یقین ہے کہ پتہ ہے کہ اس کے لیے یہ ویز کوئی محدود نہیں ہے, وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اور یہ آج پہلی دعا نہیں مانگی, یہ پچھلے 60-70 سال سے دعائیں مانگتے چلے آ رہے ہیں, اور یقین آج بھی وہی ہے. اور اس وقت اللہ ان کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. اس طرح قبول کرتا ہے وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ اللہ میرے, میں بوڑھا, میرے کیسے اولاد ہوں. خود دعا مانگی, خود حیرانی میں بشری طور پہ چلے. لیکن بات بتانا یہ مقصود ہے کہ کیسا یقین ہے. مومن کی زندگی میں یہ مایوسی تو ہے ہی نہیں. مایوس تو وہ شخص ہو جو سمجھے کہ اب کوئی وے آؤٹ نہیں. وہ تو وہاں پہ بھی وے آؤٹ سوچتا ہے, کیونکہ جو جس نے نکالنا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تین شخص غار میں پھنس جاتے ہیں. اب غار میں پھنس جائے, پتھر آ جائے, کہاں سے نکلے, موت یقینی نظر آتی ہے. دعا کرتے ہیں, اپنے اپنے عمل اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ نیک عمل کیا, اگر تجھے پسند آیا تو اس کے بدلے سے ہمیں نکال. دوسرا اپنا عمل پیش کرتا ہے, تیسرا اپنا عمل پیش کرتا ہے. حدیث پاک میں یہ واقعہ, ایک عمل پیش کرتا ہے پتھر سے رکھتا ہے, دوسرا اپنا عمل اللہ کے ہاں پیش کرتا ہے پتھر سے رکھتا ہے, تیسرا پیش کرتا ہے تو اتنی جگہ بن جاتی ہے وہ نکل جاتا ہے. لیکن اہم بات یہ کہ وہاں پہ مایوسی نہیں ان کے حاوی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں قطن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ آج تک مچھلی کے پیٹ سے کون نکل سکا ہے زندہ. قطن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. ان کے ذہن میں فوراً اللہ کی طرف دھیان گیا کہ کرنے والی ذات اللہ ہے, اس کے لیے کوئی یہ راستے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب چاہے جو مرضی کر دے. فوراً اللہ کی طرف توجہ گئی کہ اللہ نے کیا ہے, میری کسی غلطی کی بنا پہ کیا, اللہ سے معافی مانگی, اللہ نے وہاں سے نکالا. یہ جو قرآن کے واقعے ہیں یہ صرف سننے سنانے کے نہیں, یہ نتائج اخذ کر کے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کے. مسلمان مایوس نہیں ہوتا, اس کبھی وہ اس کے اوپر یہ کیفیت نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں, اب میں کچھ نہیں ہوتا. نہیں, ہر حال میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور اگلی اہم چیز یہ کہ جب ایسے حالات میں پھنسے تو اس چیز کے لیے تیار رہے کہ اور سوچے کہ ورس کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ کئی بار اسٹریس اٹھانے میں اس لیے گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے, فرض نقصان نہ ہو جائے. نہیں, سوچ لے ورس کیا ہوگا. جیسے وہ یہ سوچے گا اس کی خود کو فیل کرے گا, اس کا وہ انگزائٹی لیول کم ہوگا. مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے یہ کہا کہ اگر گناہ نہ کیا, تو تفصیلی واقعہ آخر میں ذکر کرتا ہوں, اگر گناہ نہ کیا تو تمہیں جیل ڈال دیا جائے گا. اب ورسٹ چیز کیا تھی؟ جیل میں ڈالنا. انہوں نے سوچا کہ دو آپشن میرے پاس ہیں, یا تو اللہ کا حکم توڑوں یا جیل جاؤں. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ورسٹ گئی ہے تو ٹھیک, دوسری تو کوئی آپشن نہیں. جیسے ہی ورسٹ انسان دیکھتا ہے کہ اسے اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے, تو اسی وقت اس کی وہ کیفیت کم ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو کا ایمان لے آئے, فرعون نے کہا کہ میں تمہیں ہاتھ پیر کٹوا کے سولی پہ لٹکا دوں. ورسٹ سچویشن کی طرف اس نے اشارہ کر دیا. انہوں نے کہا یہ ورسٹ ہے, ٹھیک, ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹ جائیں. تو گھبرائے نا, گھبرانا اور مایوس ہونا اس کیفیت سے نکلنا چاہیے. اور وہ تب ہوتا ہے جب اس وقت جب پھنستا ہے انسان اس وقت کی ساری آپشنز کو دیکھے, انڈرسٹینڈ کرے کہ اللہ کی طرف سے آئی, اس چیز کو سمجھے یہ آزمائش ہے, میری کسی غلطی کی وجہ سے ہوا, اللہ سے معافی مانگے اور جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس کو یوز کرے. بس یہ میرا کام ہے, باقی اللہ تعالیٰ کو سپورٹ کرے, اس پہ توکل کرے اور دعا کرے اللہ سے اور پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کیسے راستے بنا دے. مایوسی نہیں ہے. ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب انسان مشکل میں پھنسے یا کوئی مصیبت اس پہ آ جائے تو اس کو پازیٹیولی لے. مطلب کیا کہ لیٹس سپوز کوئی مایوسی طور پہ بیمار ہے, جیسے میں ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو جس کو ایسی بیماری ہے کہ جس کو کوئی علاج نہیں, اب اس نے اس کو اس طرح نہیں دیا کہ اب میں کیا کروں, میری زندگی میں یہ کیا ہو گیا, میرے کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا عمل کرنے کا, بلکہ اس نے اس چیز کو لیتے ہوئے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال میں ڈالا ہے تو کیوں نہ کوئی ایسی آرگنائزیشن بنا دو جو کہ ایسے مریضوں کی کیئر کرے اور دوسروں کو علم دے کہ کیسے سے بچ سکتے ہیں. اب اس نے اس جذبے کو, اس غم کو ایک صحیح طور پر استعمال کیا. اب جس غم اور جذبے سے وہ کام کر سکتا ہے کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا. اسی طرح انسان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی لا علمی کی طور کی بیسس پہ, اسے علم نہیں تھا کسی چیز کا, تو اس کو بھی پازیٹیولی لے کہ اچھا اس وجہ سے یہ ہوا کہ میرے علم نہیں تھا تو کیوں نہ میں ایسی اپنے ریسورسز کو اس چیز میں یوز کرنا شروع کروں کہ لوگوں کا علم ہو تاکہ وہ ان کو اس غلطی کو نہ کریں, وہ علم جہالت سے باہر نکل آئے. کتنی میں کسی گناہ میں ملوث ہو گیا تو کیوں نہ میں دین کی تعلیم کو عام کر دوں تاکہ لوگ گناہ سے بچ سکیں. کتنے طریقے ہیں اپنے اس غم کو صحیح طور پر استعمال کریں. میرے ایک دوست تھے, انہوں نے وہ خود بھی سائنٹسٹ تھے اور ایک اچھی یونیورسٹی میں اچھے عہدے پہ ہیں, انہوں نے کچھ بکس پڑھی سائنس کے متعلق اور اسٹرانومی کے متعلق, فلکیات کے متعلق, وہ بڑے امپریس ہوئے ان بکس سے. انہوں نے سوچا کیوں نہ اس آتھر کو ہم انوائٹ کریں کہ وہ سیمینارز اور کانفرنسز میں لیکچرز دیں. انہوں نے وہ جو کانٹیکٹ نمبر تھے ان سے فون کیا, جب فون کیا تو آگے سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ انوائٹ کریں, ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں, آپ آئیں. انہوں نے کہا یہ آپ کا جذبہ بڑا اچھا, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ میں چل پھر نہیں سکتا, میں میرے ہاتھ پیر مفلوج ہیں اور میں بستر سے نہیں اٹھ سکتا. یہ ایسی نیوز تھی کہ جس پہ اس کو یقین نہ آئے. یہ کیا ہوا, کہتے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے اسپائنل کارڈ انجری ہوئی, اس کی وجہ سے یہ حالت. تو یہ کتابیں کہتے میں پڑھتا ہوں اور کسی بندے سے لکھواتا ہوں. ایج آپ کی کیا 30 ایئرس, لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کے لہجے میں, اس کی بات میں کہیں نہ مایوسی ہے نہ ہی کہیں کے غم ہے. اس نے اس حال میں بھی یہ سوچا کہ اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں, اور جتنی اللہ نے اسے علم اور اسے صلاحیت دی تھی اس کو یوز کیا. دوسرا رد عمل یہ ہو سکتا ہے یہ ہو کیا گیا, یہ کیوں ہو گیا, اب میں کسی کوئی کام کرنے کے قابل نہیں, ایسے یہ مومنانہ رد عمل نہیں ہے. یعنی واقعات کی فہرست ہے کہ جو بیان کی جا سکتی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں لڑ رہے ہیں, جھنڈا ہاتھ میں ہے، کافر نے ہاتھ کاٹا، دوسرے ہاتھ سے پکڑا، وہ کاٹا، بازو سے پکڑا، بازو کاٹے، منہ سے پکڑنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ شہید ہو. یعنی ہاں ہمت نہیں ہارتے، وہ نیکسٹ میں کیا کر سکتا ہوں، بس اس کی طرف جاتا ہوں. اور اسی کا انسان مکلف، اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا پسند کرتے ہیں. جو مایوسی کا شکار ہو جائے، اس کا مطلب ہے وہ اس نے ابھی اللہ تعالیٰ کو اور زندگی کو اور تقدیر کو سمجھا نہیں. جو اس نے یہ سمجھ دیا، وہ اس کا رد عمل یہ نہیں ہوتا، وہ فوراً قابو پاتا ہے اپنے آپ پہ اور فوراً کوئی نیکسٹ اسٹیپ اٹھاتا ہے. ایک اور بڑی وجہ جو کہ پریشانی کا باعث عام طور پہ بنتی ہے، وہ لوگ ہیں. آفس میں کوئی ایسا کہ جس سے لڑائی جھگڑا، گھر میں کوئی ایسا میاں بیوی کی نہیں بن رہی، ساس بہو کی نہیں بن رہی، رشتے داروں کی نہیں بن رہی، ابھی کنٹینیوس انگزائٹی کا باعث. لوگ آگے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، کیا کریں، اور ایسا حالت ہوتی ہے کہ رحم آتا ہے. اور وہ بندہ کتنا کیپیبل تھا، اس کی ساری کیپیبلٹیز اور سارے ریسورسز اور سارا علم اور ساری مہارت وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے اس غم و پریشانی کا. تو یہاں پہ بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے زندگی کے اندر، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا میں ان ڈسٹریکشنز کی وجہ سے، ان کی وجہ سے اپنے حقیقی ایم کو نگلیکٹ کرتے اور ساری زندگی یہ شکوے کرتا رہوں کہ لوگ میرے ساتھ معاون نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دے دو جا کے، اللہ تعالیٰ لوگ ہی کوئی معاون نہیں تھے، میں کیا کرتا. تو یہ صحیح رد عمل نہیں ہے، بلکہ سمجھے کہ یہ جو سارے لوگ میرے ارد گرد ہیں، یہ بالکل اس جرنی کے، اس سفر کے جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک کمپینینز ہیں، اسی بورڈ پہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سفر جا رہے ہیں. سفر میں ایم سامنے ہوتا ہے، ان کی وجہ سے اپنا سفر نہیں خراب کیا جاتا. مطلب یہ کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک ایڈورس ہے، لیکن میں کم از کم اس غم کو اتنا تو نہ سوار کر لوں اپنے اوپر کہ میں اپنے آبجیکٹیوز کو ہی نہ میٹ کر سکوں. مجھے یہ سیکھنا چاہیے کہ کیسے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے باہر نکالتے ہیں. یہ محاورہ یہاں پہ یوز کرنا کہ جہاں پہ لوگ آپ کو برا کہیں تو دوسرے کان سے نکالنا ہے. ہاں اس باتوں سے اتنا تو انسان لے لے کہ اگر کوئی اصلاحی بات ہے، واقعی میری کوئی غلطی ہے، تو ٹھیک ہے اس کو لے لے کہ ہاں اپنی اصلاح کریں. لیکن اگر کوئی غیر ضروری اور بلا وجہ انسان کو اگر لان تان کر رہے یا ملامت کر رہا ہے، تو اس پہ اتنا فوکس کر لینا کہ اس کو ذہن کے اندر بٹھا کے اس کو سوچتے رہنا، اس کا ریپلے کرتے رہنا، اور اس کی وجہ سے طبیعت بھی خراب اور راتوں کو نیند بھی نہیں آ رہی اور شوہر سے بھی ریلیشن خراب ہو رہا ہے، شوہر کا بیوی سے ریلیشن خراب ہو رہا ہے، اس سے آفس کا وقت افیکٹ ہو رہا ہے، اس سے اسٹڈیز افیکٹ ہو رہی ہے، نہ جانے کیا کیا، ساری زندگی شیٹر ہوئی ہوتی ہے. اس چیز کی سیکھے کہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے. یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی معاشرے سے، کیونکہ یہ رہیں گے ایسے لوگ. اپنی تربیت کرے کہ میں اس کے اندر سے کیسے پاس کر جاؤں. مسئلہ زیادہ مشکل تب ہو جاتا ہے جب میاں بیوی کی آپس میں نہ بنے، لائف پارٹنرز کی آپس میں نہ بنے، کیونکہ باقیوں کو زیادہ اگنور کیا جا سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر جو رشتے ہیں، جو رہتے ہیں مل کے لوگ، اگر ان میں یہ پرابلمز آ جائیں تو وہاں پہ تھوڑی ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی دو اصول ذہن میں رکھے، ایک یہ کہ جس وجہ سے وہ مشکلات ہیں اس کا سولوشن ڈھونڈے، اور دوسرا یہ کہ اسے ایکسیپٹ کر کہ ہاں یہ پرابلم ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لے، سوار نہ کرے. جو میسج ہے وہ یہ کہ اپنے پر سوار نہ کرے اس چیز کو. اور کیسے سوار نہ کرے؟ کہ اپنے ایم کو بار بار ریوائز کرے کہ میں اس لیے نہیں آیا، میں کیوں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں، اگر یہ نہیں کرے گا تو ضرور الجھا رہے گا اس کے اندر دن رات اسی میں, اور ریوائز کرتا رہے کہ یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے, یہ زندگی کا جو مقصد ہے اس پہ ساری اپنی فوکس کرو اور اپنی سوچوں کو ہینڈل کرنے کا پریکٹس کرے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں اس پہ بات کروں گا. اور ایک سوچ جو فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ جب دوسرا انگلی اٹھاتا ہے تو یقیناً آپ کے اندر کوئی خوبی ہے, تب وہ انگلی اٹھاتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے جو سوئے فلک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دعا سکھائی کہ یہ مانگو کہ اللہ مجھ سے کوئی حسد نہ کرے. علماء نے ایک نقطہ نکالا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا حاسد اذا حسد, کہ جب کوئی حسد کرے اللہ اس کے حسد کے شرط مجھے پتا. یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے کوئی حسد نہ کرے, کیونکہ علماء نے کہا اگر یہ دعا انسان مانگے گا کہ مجھ سے کوئی حسد نہ کرے تو انڈائریکٹلی اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ میرے اندر کوئی خوبی نہ ہو, کیونکہ خوبی کی وجہ سے حسد آتا ہے. تو اس لیے دعا یہ سکھائی کہ جب کوئی حسد کرے تو اس حسد کے شر سے مجھے بچا. تو اگر کوئی برا بھلا کہہ رہے کوئی حاسد ہے کوئی, تو سمجھے کہ میرے اندر کوئی خوبی ہے. یہ پازیٹیولی سوچنے کی باتیں ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کی وہ غم اور پریشانی انگزائٹی ایک لمٹ کے اندر رہتی ہے. اور قرآن نے مومنین کی یہ خصوصیت تو صرف ذکر کی کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. جب انہیں پتہ ہے کہ میرے ڈائریکشن صحیح ہے اور ملامت ناجائز ہے. ایک تو ہے نا ملامت صحیح ہو اصلاحی ہو تو اس کو تو قبول کر کے انسان اپنی اصلاح کرے, لیکن اگر نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو نہ کرے. یہ اللہ نے مومنین کی خصوصیت ذکر کی قرآن سے, کیونکہ باتیں کرنے والے ختم نہیں ہوتے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم باتیں کی گئیں, صحابہ سے کم باتیں کی گئیں, تو کیا انہوں نے اپنی زندگی کے مشنز کو چھوڑ دیا؟ باتوں کی پرواہ کرنا یہ مومن کی صرف نہیں ہے. ایک اور وجہ جو انگزائٹی کی بنتی ہے, پریشانی کی بنتی ہے, وہ انسان کی زندگی کے غلط طرح. انسان نے کوئی فیصلہ کرنا تھا, اہم فیصلہ تھا, اور وہاں پہ غلطی کر گیا. اب یہ غلطی کئی بار پیچھا نہیں چھوڑتی انسان کو کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا, اگر میں اس کو ایسے کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. یہ بھی ایک صحیح رد عمل نہیں ہے, بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی, یوں بھی کہا جا سکتا ہے یہ زندگی ایک ڈیسیژنز کی سیریز ہے. مطلب یہ کہ ہم شروع سے جوانی سے ڈیسیژنز لیتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, اس کے کچھ ریزلٹس آتے ہیں. ریزلٹس ایک نیا سنیریو ہوتا ہے, نئی صورتحال ہوتا ہے. اس میں پھر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں, اس کے کوئی نتائج آتے ہیں, پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اس طرح یہ چلتی رہتی ہے ہماری موت تک. بات فیصلوں کی ایک کنٹینیوشن ہوتی ہے, ایک تسلسل ہوتا ہے. اب ہر انسان دنیا کے اندر آ کے ہی سیکھ رہا ہے. جب انسان دنیا میں آیا اسے کچھ نہیں پتا تھا, وہ یہیں پہ سیکھ رہا ہے جو سیکھ رہا ہے. اسی طرح فیصلے کیسے کرنے ہیں, اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں, یہ بھی سیکھنے والی چیز. تو لازمی بات ہے انسان کو نہیں تجربہ تو غلطی کر جاتا ہے. اب غلط فیصلے کو اتنا ایمپلیفائی کر لینا, اتنا اس کو بڑھا دینا کہ ساری زندگی اس کی افیکٹ میں آ جائے, تو یہ پھر ایک غلط استعمال. فیصلے بس وقتی چیز ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ اس وقت ایک ڈیسیژن لینا ہے تو اس میں شریعت نے رہنمائی کی کہ کیسے فیصلہ کرے, کہ ڈیٹا اکٹھا کرو, اس کی انفارمیشن اکٹھی کرو, اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو, ایکسپرٹ سے پوچھو اس چیز کے جو فیصلہ ہے, علماء سے پوچھو دینی رائے لو کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. سارا جب انفارمیشن اکٹھی ہو جائے تو پھر اس کے بعد استخارہ کرو. استخارہ کہتے ہیں کہ دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. مسنون جو ذکر ہے کتابوں میں, کہ اس میں یہی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا, جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دے. یہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ چونکہ غیب کو جانتے ہیں آگے کیا ہونا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ پھر کیا اس کو کیسے جواب آتا ہے, وہ انسان کے دل کے اطمینان اس کا جواب ہوتا ہے کہ ایک چیز میں اس کا دل تھوڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کر لینا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر نہیں اطمینان مل رہا تو اگر جو بھی صورتحال آگے بنے گی وہ اس کا جواب ہوتا ہے. مطلب یہ کہ دو میں سے رہی ایک راہ گئی, ایک ہی پاتھ رہ گیا کہ اب یہی کر سکتا ہوں, تو یہ اللہ کا جواب ہے کہ ہاں یہ کرو. تو یہ بھی سٹیپ لے لیا کہ مشورے کے بعد استخارہ کیا, اور دل جس میں مطمئن ہوا اپنے ایپٹیٹیوڈ جہاں پہ چلا گیا اس کا وہ فیصلہ کر لیا, بس یہاں پہ فیصلہ ختم. آگے کیا ہے؟ فائدہ عزمت فتوکل علی اللہ. قرآن کہتا ہے کہ مشورہ کرو, فائدہ عزمت, جب تم کسی ڈیسیجن کو لے لو, فتوکل علی اللہ, فیوچر کو اللہ پہ کرو, توکل کرو اللہ. پھر مڑ کے یہ دیکھنا کہ یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا, یہ رد عمل مومنانہ اور مسلمانوں کا نہیں ہے. اس نے توکل نہیں کیا اللہ پہ. اسی لیے حدیث پاک میں واضح طور پر اس کو منع کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, مفہوم ہے کہ کئی بار ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کوئی چیز چھیننا چاہتے ہیں تو اس سے ایک غلط فیصلہ کرواتے ہیں, غلطی کرواتے ہیں, اور اس غلطی کے نتیجے میں وہ چیز اس سے چھن جاتی ہے. چیز چھن گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا, بلکہ یہ کہنا جو تقدیر میں تھا وہ کیا. اگر تم نے یہ کہا اور اس میں الجھے اگر یہ کرتا تو یہ ہوتا, کہ یہ شیطان کا دروازہ کھول دے. جو تم ساری زندگی یہی کہو گے, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بھی, اگر یہ نہ ہوتا یہ بھی نہ ہوتا, ساری زندگی غم میں مبتلا رہو گے. بلکہ یہ کہو کہ اللہ یہ غلطی ہوئی نہیں, یہ کسی نے کروائی ہے. وہی بات کہ تقدیر پہ اور اللہ پہ نظر چلی جائے کہ یہ اتفاقی طور پہ کچھ نہیں ہوا, یہ پلاننگ کے تحت کسی نے کروایا ہے. تو جب ہو گیا تو بس چھوڑ دو اس چیز کہ وہ میری لکھا ہوا تھا, میں جو مرضی کر لیتا یہ ہو جانا تھا اور وہ ہو چکا ہے. مجھے کسی چیز, مجھے کسی آزمائش میں مبتلا کرنا تھا, وہ اس میں ہو گیا ہوں. اب میں سوچوں کیا فردر ڈیسیژنس کیا لینا ہے. اب ایک نئی سچویشن ہے, نئی سینریو ہے. ایک اور چیز جو کہ غم و پریشانی کا باعث بنتی ہے وہ اسی قسم کی چیز کہ جب انسان سے کوئی اپرچونیٹی مس ہو جائے, کوئی اچھی جاب کی آفر تھی مس ہو گئی, کوئی اور چیز اس کے اچھا بزنس کا فائدہ ہو سکتا تھا وہ ڈیل مس ہو گئی وغیرہ وغیرہ, تو اس یہ بھی انسان کو غم و پریشانی میں مبتلا کرتا. تو ریئیکشن کیا ہو؟ ریئیکشن وہی ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے میں اس کے اسٹیپ کرو, اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب فردر سوچیں اس کو کیوں اس کو غم کو لے کے بیٹھتے. فردر آپشن کو دیکھیں اب کیا اویلیبل ہے. اگر یہ ذہن میں آئے کہ نہیں اگر وہ ڈیل ہو جاتی تو آج میں ملینئر ہوتا, اگر وہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا, نہیں, اگر کوئی چیز نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو زندگی سے نکالے, اگر وہ کیوں کو ان اپنے ذہن سے نکال دے. ایک اور بڑی وجہ جو انسان کے غم و پریشانی کی بنتے ہیں وہ انسان کی گناہ ہے. تو کئی بار ہوتا ہے ایسے کہ انسان سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے اور بعد میں اسے ریئلائز کرتا ہے تو اس وہ اندر اندر گھلنا شروع کر دیتا ہے. اب نہ زبان پہ لاتا ہے, نہ کسی سے پوچھتا ہے, بس اندر اندر وہ گھلتا رہتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا, اس سے غلطی ہو گئی. تو جس پہ بھی سمجھے کہ پہلی چیز وہی کہ یہ گناہ بھی انسان کی تقدیر میں, یہ جو انسان سے غلطی ہوئی گناہ ہوا یہ بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا تھا کہ یہ ہوگا. اب کیا آپشن ہے؟ اب میں کیا کروں؟ اب یہ سوچ تو اللہ تعالیٰ نے واضح رکھی آپشن, توبہ کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اعلان کیا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ مایوس ہو رہے ہو گناہ سے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور آگے کہا کہ میں تمہارے سب گناہ بخشوں گا، جمیعہ، سب میں دونوں باتیں شامل ہیں، کہ زیادہ ہو کوانٹیٹی میں یا وہ کوالٹی میں زیادہ ہو بڑے گناہ، میں سب معاف کروں گا. مایوسی مومن کی شان نہیں ہے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، جو مرضی گناہ انسان کر لے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھولا، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اللہ نے ان کے لیے دروازہ کھولا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے، اللہ نے ان کے دروازے بھی بند کیے. جتنے کو ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آج کہتے ہیں، پہلے کون تھے؟ مشرک تھے، اللہ نے ان کے دروازے بند کیے. تو کسی گناہگار کا دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ بس یہ کرے کہ فوراً اللہ کے سامنے ایڈمٹ کرے کہ ہوئی غلطی، ماضی پہ شرمسار ہو، پریزنٹ میں ارادہ کرے کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا، اور فیوچر میں کرے نہ، اور ہر اس سبب سے بچے جس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. کتب کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہیں. ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، اس کے والد بہت امیر تھے، تو وراثت میں پیسہ ملا، اب وہ جوانی اور پیسہ تو گناہوں میں مبتلا ہو گیا، حتیٰ کہ اسے بیماریاں لاحق ہوئیں، وہ بستر مرگ پہ چلا گیا. جب وہ بستر مرگ پہ گیا، اسے موت کی توقع ہو گئی کہ میں مرنے والا ہوں، تو اس کے دل میں آیا کہ میں معافی کیوں نہ مانگوں. انہوں نے کہا کہ حضرت، اپنی ماں سے کہا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں کہ میرے لیے مقصد کی دعا دے. وہ گئی ماں، وہ بزی تھے درس و تدریس میں، واپس آ کے اس نے کہا کہ وہ بزی تھے، وہ مایوس ہو گیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مقصد چاہتے ہی نہیں. اسی حالت میں اس کو موت آ گئی. وہ ماں کو ہوا چلو زندگی میں یہ کبھی ان کے پاس نہ گیا اور معافی نہ چاہی، تو کیوں نہ نماز جنازہ ہی اسے پڑھوا لیں. وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا کہ نماز جنازہ میرے بیٹے کا پڑھ دیں. ان پہ ایک جلال تھا، ایک غصہ تھا، ایک کیفیت تھی. انہوں نے کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں، کیونکہ وہ علل انعام اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا. اس پہ ماں کو مایوسی، وہ گھر آئی، کفن دفن کا انتظام کیا، اور کتابوں کے اندر یہ بات مینشن ہے، یعنی مستند خطر کتابوں کے اندر، یہ دستک ہوتی ہے جنازے سے پہلے، پوچھتی ہے کون حسن حسن بصری رحمۃ اللہ. آپ جی، مجھے اشارہ کیا گیا غالباً صاحب میں کہ جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. اے حسن بصری، تم میرے کیسے ولی ہو، کیسے دوست ہو کہ میرے ولی کی نماز جنازہ نہیں. تو اللہ کے دروازے ایسے کھلے، ایک لمحہ لگتا ہے ایک کافر کو اللہ کا مقرب بننے میں، ایک گنہگار کو اللہ کا مقرب بننے میں. تو مایوسی کیسی گناہ ہو گیا. دیکھیں اللہ تعالی، موت تو نہیں آ گئی، سانس تو بند نہیں ہوئی، ایک اور چیز جو پریشانی اور غم کا باعث بنتی ہے وہ انسان کی لمبی امیدیں، یہی فیوچر پلاننگ، حد سے زیادہ فیوچر پلاننگ کہ میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا. جب پلانز اور ڈیزائرز حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہو کے بیٹھا ہو، غمزدہ ہو کے بیٹھا ہو، کیونکہ بات وہی ہے، اس کی پلاننگ کے تحت جب کچھ ہوتا نہیں، اس کی ڈیزائرز کے مطابق، خواہشات کے مطابق جب کچھ ہوتا نہیں، تو الٹیمیٹلی وہ مایوس ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا کہ اتنی لمبی امیدیں نہ باندھا کرو. ہاں سوچا کرو فیوچر پلاننگ، لیکن ایک محدود اور لمیٹڈ کیا کرو، حد سے زیادہ. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بنایا اور کہا کہ، اور ایک لکیر پھینکی، اس کے درمیان کے سینٹر سے ایک لکیر اس دائرے سے باہر جا رہی. تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ جو چکور ہے یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ لکیر جا رہی ہے یہ اس کی خواہشات. اس کی زندگی سے بھی باہر جا رہی ہیں اس پر. یہ ہے لمبی امیدیں, اور بہت ساری حدیثیں اس پہ ملتی ہیں جسے منع کیا گیا لمبی حدیث لمبی امیدیں نہ باندھا کر. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ صبح ہو تو شام کا نہ سوچو زیادہ, اور شام ہو تو صبح کا زیادہ نہ سوچو. یہ پلاننگ کی منع نہیں کیا جاتا, پلان نہ کیا کرو, کرو لیکن اس میں الجھ جانا, اس کو حاوی کر لینا, یہ بری چیز ہے جو کہ انسان کو اس انگزائٹی لیول پہ لے جائے, اس پریشانی کی کیفیت پہ لے جائے. اور جتنی بھی پلاننگز انسان اس دنیا کے اندر کرتا ہے اس میں بعض چیزیں اختیاری ہوتی ہیں بعض غیر اختیاری ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ پلان کر رہا ہوں کہ یہ کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہو سکتی ہے, وہ نہیں ہونے دیتے. اب یہاں پہ کچھ اختیاری ہے کچھ غیر اختیاری ہے. ہاں جو آخرت کی میں پلاننگ کروں گا وہ ساری کی ساری اختیاری ہے. مطلب یہ کہ میں سوچوں کہ میں نے آخرت میں ایک بڑا مقام حاصل کرنا ہے, اس کی پلاننگ کرتا ہوں, تو وہ سارا کچھ اختیاری ہے. یعنی انسان کرتا جائے سوچتا جائے یہ نیکی کر لوں یہ نیکی کر لوں, میرے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جو اس کی طرف بڑھتا ہے اس کو بڑھنے دیتا ہے. تو اس دنیا کی زندگی کی حد سے زیادہ پلاننگ یہ بھی نقصان دہ. اسی طرح فائنینشیل ایشوز بہت لوگوں کو پریشان رکھتے ہیں, یہی کہ بزنس لاسز اور وہ نوکری چلی گئی وغیرہ وغیرہ. تو ہیں وہی اسٹیپس, تقدیر پہ ایمان ہو کہ جو ہو رہا ہے لاس ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, پھر دیکھیں کہ میں کیسے اپنی اس آمدن کو بڑھا سکتا ہوں, جو پریزنٹ اس وقت میرے پاس جو حالات ہیں جو اسباب ہیں ان کو پلان کروں, اور فیوچر اللہ پہ چھوڑ دوں, توکل کروں. اور بھی احادیث میں بہت ساری باتیں بنتی ہیں کہ استغفار کرو کرو رزق میں برکت آتی ہے, سورہ واقعہ پڑھو رزق میں برکت آتی ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو رزق میں برکت آتی ہے, زکوٰۃ انسان صحیح طور پہ ادا کرے تو رزق میں برکت آتی ہے. تو یہ سارے کرنے کے کام ہیں. اس میں اپنے آپ کو غم زدہ کرنا یہ مومنانہ شان ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل ایک غم لے سکتا ہے, یا یہ آخرت کا لے گا یا یہ ایک محبت کر سکتا ہے, یا یہ اللہ کی محبت کر سکتا ہے, یا یہ مخلوق کی محبت کر سکتا ہے. تو اگر یہ چیز حاوی کر لی تو وہ چیز سے نکل گئی انسان کے ہاتھ. اس لیے بشری طور پہ تو غم بھی ہوتا ہے محبت بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ لمیٹڈ ہونی چاہیے, کنٹرول میں ہونی چاہیے. غالب اللہ کا غم اور اللہ کی محبت ہونی چاہیے, اور وہ تب ہوگا کہ یہ سب لمیٹڈ ہوگی. اگر یہ لمٹ میں نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا, وہ اللہ کی محبت اور غم نکل گیا دل. اور یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ایک انسان. اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اب میرے اختیار سے بات چلی گئی, یا میں بہت آگے بڑھ گیا, بہت بوڑھا ہو گیا, بہت بیمار ہو گیا, اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں. یہ پھر مایوسی کی بات. بڑھاپے میں اس بیماریوں میں لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی عمر میں جنگ میں گئے تھے لڑنے, 80 سال کی عمر, اور وہاں پہ وہ شہادت نصیب. انہوں نے یہ حاوی تو نہیں کیا میں بوڑھا ہو گیا ہوں میں بیمار ہوں. اس طرح بہت سارے واقعات, یہ تو وقت کی کمی ہے کہ وہ ساروں کو ڈسکرائب ہی نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جو ایک کوالٹی مومن کی پسند ہے وہ بہادری اور شجاعت. اور یہ ساری باتیں جو کی کہ اپنے آپ کو غم کو قابو میں رکھنا, یہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے, شجاعت, دلیر ہوتا ہے انسان. واقعات اور حادثات اور لوگوں سے دب کے نہیں رہ جاتا, سپریس نہیں ہو جاتا, بلکہ وہ اس کا سیلف کانفیڈینس, اس کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ختم نہیں ہوتا, وہ مقابلہ کرتا ہے سب سے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ سے دعائیں مانگتے کہ اللہ مجھے وہ خود اعتمادی نصیب کر. تو یہ مانگنے والی چیز ہے، یہ کوئی اچھی کوالٹی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ جو ہاتھ پیر چھوڑ دیتا. اگر ایسی صورتحال ہو کہ جہاں کوئی راستہ نہ ہو تو وہاں یہ پڑھ لیا کرو کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز. وہاں پہ بھی ہاتھ پیر نہیں چھوڑنے، بلکہ اللہ پہ نظر جائے کہ وہ کوئی راستہ نکالے گا، ایسا نہ ہو کہ انسان مایوسی کا شکار ہو جائے. اور ایک اور نقطے کی بات یہ کہ جس طرح دوسروں کو غم دینا جائز ہے، اسی طرح دوسروں سے غم لینا بھی صحیح نہیں. مطلب کیا؟ بات وہی کہ لوگوں کو اگر غم نہیں دینا تو ان سے، ان کی باتوں سے اتنا غم بھی نہیں لینا کہ میرا اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے. یہ ایک نقطے کی بات ہے. غم زدہ کیوں ہے؟ اس فلاں نے کچھ کہا تھا نہیں. جس طرح آپ کو غم دینا جائز نہیں، اس طرح دوسروں کے غم لینے بھی جائز نہیں. کہاوت ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ بیان نہیں ہو رہا، لیکن ایک نقطے کی اور ایک اہم بات ہے. اس لیے انسان سوچے کہ میں کیوں ان لوگوں کی ویسا غم زدہ ہوتا ہوں. اور یہ بات ہم بارہا کر چکے کہ امید کبھی نہ ٹوٹے. بیٹا نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا، ایفرٹ جاری رکھیں، علاج کرانا ہے، دعائیں کرنی ہے، کرتا رہے. یہ جو رد عمل ہوتا ہے یہ بھی منع ہے کہ فلاں نے کوئی جادو کر دیا، فلاں نے کوئی کچھ کر دیا. یہ ویک ایمان اور ویک نفسیات کی علامت کہ جب انسان کا پہلا ریئیکشن یہ ہو جائے کہ فلاں نے کچھ کیا ہے، یہ انسان کی ویکنس، اس کے نفسیات کی ویکنس اور اس کے ایمان کی ویکنس کا سمپٹم ہے. شادی نہیں ہو رہی، کوئی اس طرح کا مسئلہ، تو مایوس نہ ہو، ایفرٹ جاری رکھے. یہ نہ سوچے کہ کیوں نہیں ہو رہی، کیا بنے گا. یہ بات بار بار کر چکے ہیں کہ اس کو نکالے اپنے ذہن. بس میرا کام ہے ایفرٹ کرنا، رشتہ ڈھونڈنا، میں کر رہا ہوں، بس دیٹس اٹ. فیصلہ اوپر سے ہوگا. جب ہونا کوئی کام ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو کام نہ ہو وہ اس لیے نہیں ہوتا وہ مشکل ہے، بلکہ مشکل وہ کام ہوتا ہے جس کو اللہ مشکل بنا دیتا ہے، اور آسان وہ کام ہوتا ہے جس کو اللہ آسان بنا دیتا ہے. ورنہ جب اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو آسان سے آسان کام مشکل بن جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہیں تو مشکل سے مشکل کام آسان ہوتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آسان ہے، یہ ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے. مشکل وہ ہے جس کو اللہ مشکل کر دیں، آسان وہ ہے جس کو اللہ آسان کر دیں. تو اس لیے امید اور ہوپ کبھی نہ ٹوٹے، ایفرٹس کرتا رہے. جب اللہ نے اس کو آسان کرنا ہوگا، آسان ہو جائے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دو چیزوں کے کنٹراسٹ جگہ جگہ ذکر کی کہ دیکھو دن کو دیکھو کیسے میں اس کو رات میں بدلتا ہوں، رات کو دیکھو میں کیسے اس کو دن میں بدلتا ہوں. یہ سارے ان کے پیچھے ایک بات بتلانا یہ بھی مقصود ہے. اسی طرح تمہاری زندگی کی راتیں دن بن سکتی ہیں، اور تمہاری زندگی کے دن راتیں بن سکتی ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس لیے ان راتوں کے اندر کبھی مایوس نہ ہو، اور ان دنوں کے اندر کبھی اکڑو نہ ہو. اور بہت سارے ہماری پریشانیاں بدگمانی پہ بھی بیس کرتے ہیں. جیسا ابھی ایک ایگزامپل لی کہ فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ کر دیا، سب بدگمانی. وداؤٹ ایویڈنس کوئی بات کہہ دینا یہ بدگمانی اللہ کو ناپسند ہے. اور قرآن نے یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ تم اس بات کو بہت ہلکا سمجھتے ہو. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی اور بدگمانی لوگوں نے کی، اللہ نے الفاظ اتارے کہ دیکھو تم اس بات کو بہت چھوٹا سمجھتے، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. کسی مومن کے ساتھ بدگمان ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ سوچنا وداؤٹ ایویڈنس دوسرے کو کسی چیز کا الزام دے دینا کہ اس نے یہ کیا ہوگا وہ، تو اس چیز کے بچے اور بہت ساری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں اگر انسان یہ اپنے اوپر محنت کر لے، بدگمانیوں سے بچے، اچھا گمان رکھ سکے. کتنی لڑائی جھگڑوں کی بیس صرف بدگمانی ہوتی ہے. اور اب اس کا ایک حل ریکشن یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کرے, یعنی کہ اپنے اسی غم کو لے کر کسی پازیٹو کام میں مصروف ہو جائے. فارغ آدمی پریشان ہی رہتا ہے, کیونکہ ذہن خالی ہوتا ہے تو دوسری چیزوں سے, تو ادھر سے تفکرات آ رہے ہیں, کوئی ادھر سے خیالات آ رہے ہیں, اس کو ہی سوچتا رہتا ہے. اس لیے جو مصروف آدمی ہوتا ہے جس کے سامنے کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں اچیو کرنے ہوتے ہیں روز, وہ کم بلجھتا ہے, وہ کہتے ہیں ٹارگیٹس میں نے اچیو کرنا ہی افیکٹ کر رہی ہے. اس لیے اپنے اللہ تک پہنچنے کو ٹارگیٹ کو بھی روز کا بنانا چاہیے کہ آج میں نے کیا کیا کہ میں اللہ تک کے قریب ہوں. یہ اصول ہے کہ بڑا ٹارگیٹ ہو نا, بڑی اچیومنٹ کرنی ہو تو دنیا والوں نے بھی اصول بنایا کہ اس کو چھوٹے میں ڈیوائڈ کر لو. یعنی کہ کچھ پانچ سال کا پروجیکٹ ہے تو یہ نہ سوچو پانچ سال میں کیا ہوگا, اس طرح تو تم لیٹ ہو جاؤ گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بلکہ اس کو ٹرمز میں ڈیوائڈ کر لو کہ تین تین مہینے کی رپورٹ آئے کہ اس میں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, ٹارگیٹس کی ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. تو یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. اسی طرح جو آخرت کی اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ٹارگیٹ ہے اس کو بھی اچیو کرنے کے لیے روز اپنی اسسمنٹ کرے, یا ہفتہ وار کرے یا مہینے کی کرے تو صحیح, اسیس کرے کہ کیا میں نے پایا کیا کھویا, میں ادھر ہی کھڑا ہوں, میرے اخلاقیات میری عبادات میرے عقائد میرے معاملات امپرومنٹ آئی بھی ہے وہیں ہیں. یہ اسیس کرنا. اور ایک اور اہم مسئلہ جو کہ انسان کو الجھائے رکھتا ہے, غم زدہ رکھتا ہے, وہ یہ مقابلہ بازی کمپٹیشن طور کا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ کہا کیا کہ اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کہ خوب سمجھ لو کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا, ظاہری سجاوٹ کا, تمہارے ایک دوسرے فخر جتانے کا, اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ڈسکرائب کیا, اے اللہ مجھ جانو اس کو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے, کھیل تماشا. اس میں مفسرین نے لکھا بچپن کی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بچے کو دیکھو ہر وقت کھیلتا ہے, اس کی زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں سوائے کھیل کو. پھر کہا وہ زینت ہو کہ زینت, تو یہ مفسرین نے کہا اللہ نے جوانی کی طرف اشارہ کیا, اس وقت بننا سنورنا یہ زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. اور پھر آگے کہا وہ تفاخر بینکم و تکاثر, کہ فخر کرنا ایک دوسرے پر اور کثرت پر, کثرت جتلانا کس پہ, مال اولاد, یہ شادی کے بعد کا فیز ہے, یہ مڈل ایج اور اولڈ ایج کا فیز ہے. اس وقت انسان پہ ایک ہی بات کہ اولاد میری یہ ہے اور مال میرا فاتح ہے, بس یہی کہتا رہتا ہے. لیکن یہ کون لوگ کہتے ہیں جن کا فوکس صرف دنیا پہ ہوتا ہے. اور اللہ نے پھر مثال دیکھ کے سمجھایا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں, پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں, پھر تم اس کو دیکھتے ہو کوئی زد پڑ گئی, پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں, اور آخر میں ایک تو سخت عذاب ہے, دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنونی, اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی کو دیکھو, بڑھتی ہے ایک جو بنا جاتا ہے, خوش ہوتے ہیں لوگ, پھر کیا ہوتا ہے, پھر سوکھ جاتی ہے, چورا چورا ہو کے گر جاتا ہے. انسان کے بھی وہی کرائف ہے, وہی فیز, بچپن سے شروع ہوتا ہے جوانی, جوانی کے بعد یہ مڈل ایج, مڈل اس کے بعد اولڈ ایج, گراف نیچے آتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ سارا کچھ جس پہ فخر کرتا رہا, کھیل کود تماشا زینت مال اولاد, وہ ساری پیچھے رہ گئی, سب ختم. یہ بالکل جیسے کھیتی ختم ہوتی ہے ایسے ہی صفائی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے ہم پہ واضح کیا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, کہ جو اس میں الجھ گیا یہ آگے اور وہ آگے, میرے پاس زیادہ اس کے پاس کم, یہ متاع الغرور ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. کرنا کیا ہے؟ آگلی آیت میں واضح طور پر اللہ نے کہا سابقوا الى مغفرت من ربکم ورحمہ وجنت ارضها كعرض السماء والارض, کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف, اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی. سابقو سبقت کرو کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے, کس چیز میں؟ مغفرت کو حاصل کرنے میں اور جنت کو حاصل کرنے میں. یہ دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں, ایک پہلے جو اللہ نے ذکر کی کہ جو یہ نہیں کرے گا کمپیٹ, اپنے ڈائریکشن کو صحیح نہیں کرے گا, وہ اسی میں الجھا رہے گا. یہی دیکھیں گے بچہ بس کھیل میں, جوان صرف زیب و زینت میں, ایک مڈل ایج اولڈ ایج کا بندہ مال اور اولاد میں, اسی میں الجھا رہتا ہے, اسی پہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں جو اپنے مقصد کو سمجھ لیتا ہے, قرآن کے میسج کو لے لیتا ہے, پھر وہ سبقت کرتا ہے, لیکن ڈائریکشن فرق ہو جاتا ہے, وہ جنت اور مقصد کی طرف سبقت کرتا ہے. تو یہ غم تب ہی کم ہوگا کہ جب سبقت کرنے کا رخ صحیح ہوگا, کمپیٹ کرنے کا رخ صحیح ہوگا. اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے جو دین نے ہمیں بتایا, وہ یہ کہ اپنے سے نیچے دیکھو. ہمیں یہ دکھایا گیا کہ اپنے سے ہمیشہ اوپر دیکھو. ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے جو اوپر دیکھتا ہے انسان, تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی اوپر ہوگا. جس کے پاس لاکھ ہے وہ کروڑ والے کو دیکھ سکتا ہے, جس کے پاس کروڑ ہے وہ بلینئرز کو دیکھ سکتا ہے, ملینئرز کو دیکھ سکتا ہے, ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی ہے. تو یہ غلط طرز عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے معاملے ہمیشہ نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر دیکھو. اب رخ صحیح ہوگا, سبقت ہوگی اوپر دیکھنے والے سے, اور نیچے دیکھنے والے سے سکون ملتا ہے کہ میں کئیوں سے بہتر ہوں. دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب دیکھو کہ اپنے سے کم حال والا ہو یا برے حال والا ہو تو دعا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت ساری چیزوں سے عافیت میں رکھا. اور اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر میں اوپر نہ دیکھوں تو امپروو کیسے کروں, تو اس کا اتنا سمجھنا چاہیے کہ اوپر دیکھنا اس نیت سے کہ میں نے امپروومنٹ چاہیے تو یہ تو کر سکتا ہے, لیکن اتنا نہ دیکھے کہ وہ کوئی سیڑھی پہ کھڑا ہو اور اوپر دیکھتا رہے اور نیچے کی طرف توجہ نہ کرے کہ کیا ہے, تو پاؤں پھسل جائے گا. مطلب یہ کہ اوپر دیکھتے دیکھتے وہ گر ہی نہ جائے دینی لحاظ سے. اس لیے اس چیز میں بھی بیلنس رکھنا کہ ہاں امپروومنٹ کرنے کی ایفرٹس بھی ہوں اور فوکس نیچے کی طرف ہو کہ شکر ادا کرتا رہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ تیرا شکر ہے. اور زندگی میں ہمیشہ ایکسیپٹ کرے جو وہ نہیں بدل سکتا. بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جب انسان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے, تو پھر جو ہے ایکسیپٹ کرے, اس میں کبھی نہ کرتا رہے کہ نہیں یہ کیوں مجھے مل گئی. مثال کے طور پہ شادی مس میچ ہو گئی, ایکسیپٹ کر لے, اب یہ تقدیر کا فیصلے سے ایکسیپٹ کر لے. اسی طرح پروفیشن میں کسی وجہ سے چلا گیا, اب اسے نہیں لائک کرتا اس پروفیشن کو, تو ایکسیپٹ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا, میں اس میں کچھ کر کے دکھاؤں. یہ کوئی رد عمل نہیں ہے کہ ہر وقت یہ سوچے کہ نہیں کوئی اور وے آؤٹ نکل آئے, تو میں کسی طرح سے یہ کیوں ہو گیا, یا اس طرح کی کڑن رکھنا پھر ایک غلط رد عمل ہے. اور ایک چیز اہم ہے, وہ ہے اللہ سے تعلق. یہ ساری بات کا نچوڑ ہے, جتنی باتیں بھی ہم نے کی, اس مین اہم جو رول ہے وہ اللہ سے تعلق. لیکن جب اللہ سے انسان کا تعلق جڑ جاتا ہے نا, پھر یہ تقدیر کا خود ہی ذہن جاتا ہے کہ اللہ کر رہے ہیں. اور جب تعلق ہے تو ایسے لگتے رہتے کہ محبوب کا. اس کی مثال علماء نے دی کہ دیکھو تم کھڑے ہو, پیچھے سے آ کے زور سے کوئی کھینچے تو دبائے, اگر پہلا رد عمل ہوگا تمہیں غصہ سا آئے گا, یہ کون میری تکلیف دے رہا ہے, تو مڑو تمہارا دوست پیچھے کھڑا ہو اور عرصے بعد تمہیں ملا ہو تو وہ سارا غم اور تکلیف تم بھول جاؤ. بالکل یہی کیفیت ایک مومن کی ہوتی ہے, جیسی نظر جاتی ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اس سے جب تعلق و محبت ہوتی ہے تو خود ہی غم وہیں پہ تحلیل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اور کسی نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی تیر چلائے اور وہ ماہر تیر باز ہو اور اسے تیر کا نشانہ پکا ہو اور آپ کی طرف وہ ایم کر لے, کیسے بچے؟ تو کہا بچ سکتے ہیں. کہتے کیسے؟ مقصد اس کا بھی پوچھنے کا یہی تھا کہ اللہ اگر حالات کا تیر چلائے اور ہم پہ چلائے تو ہم کیسے بچیں. اس نے کہا حل یہ ہے کہ تم اس تیر چلانے والے سے جا کے چمٹ جاؤ. مطلب یہ کہ اللہ سے تعلق قائم کرو, وہ خود بخود تمہارے غم مسئلے حل ہوں گے, تم خود فیل کرو گے. اللہ کا تعلق بہت ہی اہم چیز ہے. وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کے متعلق پہلے بات گزر گئی کہ وہ تزکیہ نفس سے کہتے ہیں کہ اپنا تعلق دنیا سے میں جو انسان ڈوبا ہوا ہے اس سے محبت ہے, اس سے توڑ کے اللہ کی محبت کی طرف مولڈ کر لینا, کنورٹ کر لینا, ڈائیورٹ کر لینا, یہ تزکیہ نفس. تو اس کے لیے ایک محنت چاہیے. اللہ کی یاد, ذکر اللہ, یہ اسی کی محنت ہے. کسی نیک لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا, یہ اسی کی محنت. ان کی باتوں کو سننا, یہ اسی کی محنت ہے. ان کی صحبت میں رہنا, کمپنی میں رہنا, یہ اسی کی محنت ہے. خود بخود انسان بدلتا ہے. جس کی کمپنی میں ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ آتے ہیں انسان. تو اللہ کی طرف مڑنا ہے تو اللہ نے اس کا طریقہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, اٹیچ کرو اپنے آپ کو ان کے ساتھ, پھر میرے ساتھ پاس آؤ گے. یہ اللہ کی سنت ہے, عادت ہے. اور ایک اہم چیز دعا, اس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. دعا ایک اہم ترین چیز ہے انسان پہ, اچھا حال ہو یا برا حال. دعا نہ انسان چھوڑے. دعا کیا ہے؟ اس چیز کی کا اقرار ہے کہ اللہ میں فقیر ہوں اور تو غنی ہے, میں فقیر ہوں تو بادشاہ ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ یہی چاہتے ہیں, انتم الفقراء, تم فقیر ہو. قرآن کہتا ہے تمہیں بندگی کے لیے اتارا ہے. بندگی کیا ہے؟ غلامی کا اقرار ہے. اس کا ایک بہت بڑا جو اظہار ہے وہ یہ دعا ہے, ہاتھوں کو فقیروں کی طرح پھیلا دینا اور پھر التجائیں اور گڑ گڑانا شروع کر دینا, رونا شروع کر دینا اللہ کے آگے. حال اچھا اور برا اس میں نہیں, کیونکہ ہم ہر چیز میں اس کے محتاج ہیں. بادشاہ کا ہر غلام ہر وقت محتاج ہے, یہ نہیں وہ کہہ سکتے اس وقت میں محتاج ہوں. وہ احساس تضاد ہے اس چیز کا کہ تم میرے محتاج ہو, وہ اس وقت سے پہلے اس چیز کا ایڈمٹ کر لے کہ میں محتاج ہوں, وہ اس چیز کو روک لے دینے کو, تب ایڈمٹ کرے گا انسان کہ ہاں میں محتاج ہوں. نہیں, اس سے پہلے ایڈمٹ کرے کہ ہاں اللہ میں تیرا محتاج ہوں, جو مجھے مل رہا ہے وہ میرا نہیں ہے, وہ تیرا ہے, تو دے رہا ہے تو, اور اس کو میں محتاج ہوں. اور جب غم آئے تب بھی اس کی طرف لوٹ رہا ہوں. یہ ہر وقت پورے سال کا, پوری زندگی کا ایک معمول ہے. دعائیں مانگنا عادت ہو انسان کی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, لمحے لمحے کی دعائیں ہیں, کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. جس میں کل بھی کتاب ڈسٹریبیوٹ ہوئی, وہ لمحے لمحے کی دعائیں ہیں, ہر وقت کی دعائیں ہیں. دعا ایک عادت ہوتی ہے, کیونکہ غلامی کا اقرار ہے, اللہ کی بزرگی اور بڑائی کا ایک اقرار ہے. تو اللہ سے مانگنا, التجائیں کرنا, اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں, یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, میرا اپنی فقیری کو ایڈمٹ کر. اور اگر ضرورت پڑے ان سارے سٹیپس کے بعد, تو پھر اور اس کی انگزائٹی نہ کنٹرول میں ہو, تو پھر کسی سائیکیٹری سے جو کر سکتے ہیں. کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ انسان کی نفسیات ویک ہوتی ہیں, اس میں کچھ کیمیکلز کا پرابلم ہو جاتا ہے, تو اس سے کر سکتے ہیں. لیکن جو ان سٹیپس کو کرے گا فالو, تو بہت کم ضرورت پڑتی ہے, انسان مطمئن اور سکون میں ہی ہوتا ہے. اور کبھی بھی مسئلے کے حل کے لیے جلدی نہ کرے. جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ 90 سال کی عمر میں دعائیں مانگ, جلدی نہیں کی. اللہ تعالیٰ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے, یا فوری اس کا وہی ملتا ہے, یا آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے, یا کوئی اور چیز کو دے دی جاتی ہے. یقین رکھے دعا قبول ہوتی ہے. یہ اللہ نے کہا کہ ضرور میں دعا قبول کرتا ہوں. اور آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا میں واقعہ مختصر ذکر کرتا ہوں, کیونکہ بہت بڑا میسج ہمارے لیے. اب یہ ساری باتیں جو سنی, اب اس پہ آپ اپلائی کریں. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے کئی بھائی کئی بیٹے ہیں، ان میں ایک یوسف علیہ السلام ہے اور باقی کچھ اور بیٹے ہیں. باقی بیٹوں کو یہ غصہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے کیوں محبت کرتے ہیں زیادہ ہم سے. انہوں نے یہ کیا، پلاننگ کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے کنویں میں پھینکیں یا ان کو قتل کر دیں. مشورہ ہوا، الٹیمیٹلی ڈیسیژن لیا انہیں پھینک آتے کہیں. اب باپ کے پاس گئے کہ والد صاحب اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یہ ہمارے ساتھ کھیلنے جائے، ہم ایک پکنک منائیں، ہم کچھ کھیلیں. اب باپ کو یہ تھا کہ باپ نے واضح طور پہ کہا اور قرآن نے ذکر کیا کہ اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو یہ چھوٹا ہے اس کو بھیڑیا کھا جائے، کیونکہ معمول ہوگا اس علاقے کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے سارے بھائی ہیں، ہم بچائیں گے. اب کیسی بات کر. اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک ڈیسیژن تھا کہ ٹھیک ہے لے گئے. رات کو وہی بھائی روتے ہوئے آگئے کہ ہم تو کھیلنے گئے ہوئے تھے، اس کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، پیچھے سے بھیڑی آیا کھا گیا، یہ دیکھیں ان کی قمیض ہے، فون میں لٹری. اب باپ کی کیا کہتے ہیں، اسے کتنا غم ہوا ہوگا کہ جو میں پرڈکٹ کر رہا تھا ویسے ہی ہو گیا، میں نے کیوں یہ فیصلہ کیا. اب یہ رد عمل نہیں ہے کہ میں نے کیوں فیصلہ کیا، بیٹا مر چکا ہے اس سینریو کے اندر، تو اب لاس کا کتنا غم کی کیوں ہو گیا کیسے ہو، یہ رد عمل نہیں. فصبر جمیل، میں صبر کر رہا ہوں. بات آگے بڑھتی ہے تو یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، یہ نہیں کہ کہاں سے نکلیں، کیا اسباب ہے نکلنے کے، موت یقینی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے، قافلہ بھیجا، قافلے نے ان کو کنویں سے نکالا. مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا تھا، تقدیر دیکھیں، تقدیر کیا ہے، مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مصر کے اندر ایک انقلاب لانا چاہتا ہے. انقلاب کا ڈیسیژن مصر میں ہو رہا ہے، یہ فلسطین کے اندر ہیں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ان کو یہاں سے نکال کے وہاں حکومت میں لانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اب کیسے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ پلاننگ پہ عمل کیسے ہو رہا ہے کہ اپنے اس محبوب یوسف علیہ السلام کو، جن وقت کے آنے والے نبی ہیں، ان کو کنویں میں ڈلوایا جا رہا ہے، قافلہ بھیجا جا رہا ہے. اب قافلہ اتفاقی طور پہ نہیں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے طور پہ آیا، وہ پہنچا، اس نے نکالا ان کو وہاں سے، اور وہاں پہ انسانوں کو بیچا جاتا تھا، انہوں نے کہا جلدی سے اس کو لے کے نکلو، آؤ مصر کی مارکیٹ میں اس کو بیچ دیتے ہیں، پیسے ملیں گے، مارکیٹ میں جا کے مصر کی بیچتے ہیں. اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب پلان کرنا ہوتا ہے تو وقت کا جو لیڈر تھا، جو وزیر اعظم کہہ لیں، وہ اس وقت آ گیا. عام طور پہ وہ خریدنے نہیں آتا غلاموں کو، وہ کسی ہر کارے کو بھیجتا ہے، لیکن اسے ایک اہم بندے کی ضرورت تھی. اس نے کہا آؤ میں خود سروے کرتا ہوں مارکیٹ کا. اس نے فوراً جج کیا کہ یہ خاص بندہ ہے، یہ خاص بچہ ہے، اس کو چوز کیا. اب یہ اللہ کی پلاننگ چل رہی ہے، اس کے یہ نہ سوچیں یہ کیوں ہوتا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ سوچنا شروع کرتے ہیں میں کنویں میں کیوں چلا گیا، میں مارکیٹ میں کیوں بک رہا ہوں، نہیں سوچیں میں نے کرنا کیا ہے. وہاں سے نکلتے ہیں، وہ خریدتا ہے، گھر میں آتا ہے، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھر اس علاقے کی ولادت کے طور پہ اس کی جو وائف تھی وزیر اعظم کی، انہیں گناہ کی دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے، اور دوسری عورتیں کہتی ہیں اگر نہ کیا تو تمہیں جیل میں ڈالیں گے. اب انہوں نے اس وقت ڈیسیژن لیا کہ ٹھیک ہے اس وقت میرے پاس یہی آپشن ہے، جیل میں چلے گی. جیل میں جا کے کہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ جیل میں آ گیا، میری زندگی کا مقصد تو ختم ہو گیا، چلو اب جب نکلوں گا تب کچھ سوچوں گا میں کیوں آ گیا. نہیں، اب نیا سنیریو، اس پہ دیکھیں اب میں کیا کر سکتا ہوں. قرآن ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھی ہیں، یہ توحید پہ ایمان نہیں رکھتے، ان پہ یہاں پہ میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جو آپشنز اویلیبل ہیں ان کو اویل کیا میں، وہاں پہ ان کو دعوت دی اور اسی دعوت نے آگے چل کے ان کی ہیلپ کی. تو انہوں نے اپنا خواب ذکر کیا کہ یہ ہمیں خواب آیا، اس کی تعبیر بتائیں، انہوں نے تعبیر بتائی، وہ تعبیر ویسے ہی ہوئی، وہ باہر نکلے جیل سے. تو آگے چل کے بادشاہ کو بھی کئی سالوں بعد ایک خواب آیا، اس نے اس کا ڈیٹیلز پوچھی لوگوں سے، تو انہوں نے کہا ایک جیل میں ایک بندہ ہے، اس کو ایک خواب کی تعبیر آتی ہے، وہ بتاتا ہے. وہاں سے واپس گیا، جیل سے نکلتے ہیں، پھر انہیں حکومت میں بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کے امپریس ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ جو انہوں نے ان کے پاس علم تھا, اور دوسری چیز کہ انہوں نے جو پلاننگ بتائی کہ خواب کی, کہ تمہیں جو خواب آیا اس کا مطلب قحط ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ گلے کو سیو کر کے رکھنا تاکہ وہ قحط مطلب یوز کر سکے. ان کی پلاننگ اسے پسند آ گئی, انہوں نے کہا تم اس پوسٹ پہ آ جاؤ اور تم امور چلاؤ. اب یہاں تک اللہ نے پہنچانا تھا, لیکن کس راستے سے لے کے جائے. اور دوسرے بھائیوں پہ حال آ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں وہ حکومت میں آتے ہیں, دوسرے بھائی غلہ لینے آتے ہیں قحط کے وقت, وہ پہچان جاتے ہیں میرے بھائی ہیں, انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا, ریئیکٹ نہیں کیا. وہ واپس جاتے ہیں کیا کہ اپنے بھائی کو لے کے آؤ, دوسرا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی. انہوں نے اپنے والد سے کہا یعقوب علیہ السلام سے اس بیٹے کو دے دیں, ہم نے اور غلہ لینا ہے. وہ کہتے ہیں پھر تم وہی کر رہے ہیں, پہلے بھی میرے عزیز بیٹا تم مجھ سے چھینا, اب دوسرا چھینو گے. انہوں نے کہا نہیں پلیز, منتیں کی وہ لے آئے. یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو رکھ دیا ایک بہانے سے. تفصیلات میں بھر نہیں جا رہا کیونکہ وقت کم ہے. ایک بہانے سے وہاں رکھا, وہ واپس چلے آتے ہیں بھائی کہ اس کو تو اس نے روک لیا, اس نے چوری کی تھی. تو یعقوب علیہ السلام کہتے تھے دوسرا بیٹا بھی. اب وہاں پہ بھی ان کا جو رد عمل تھا اس انزائٹی کے اندر, اس غم کے اندر, یہ باپ کا غم کوئی زبان پہ نہیں لا سکتا, یہ باپ کی پتہ ہوتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو ذکر کی, کیا کیفیت, آگے سے جواب دیتے ہیں فصبر جمیل, وہی جواب کہ میں صبر کروں گا. اور پھر آگے سے یہ کہتے ہیں, قرآن نے ذکر کیا, ایک آیت قرآن کی بغیر وجہ کے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے غم اور ان کے اندر کی کیفیت کا ذکر کیا, فتح ول عنہم, دوسری طرف رخ پھیرا اور کہا یا صفا علی یوسف, ہائے یوسف. اور اللہ نے واضح کیا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھی اس غم میں اور دل کڑ رہا. یہ ایک نیچرل چیز ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا رہا, لیکن ان کے فصبر جمیل کو ایکسپریس کیا جا رہا ہے کہ زبان ہر وقت شکر کرتی ہے, صبر کرتی ہے. انسان اللہ سے مایوس نہیں ہو جاتا. اس وقت بیٹوں نے کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, سالوں گزر گئے. تو وہ کہتے ہیں بیٹا مایوس نہ ہو اللہ کے, مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. کیونکہ اس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں ہر حال میں, یہ ایک مومن کا یقین ہوتا ہے. اس لیے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, اسے جتنے مرضی ایڈورس حالات سے گزار. اور وہی ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس واپس جاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو کھول دیتے ہیں, میں یوسف ہوں, معاف کر دیتے ہوں. تو باپ سے ان کو ملا دیا جاتا ہے. لیکن اہم میسج ہے کہ ان سب کا ریئیکشن دیکھیں, 21 حالات سے گزر یوسف علیہ السلام, کبھی انہوں نے کوئی شکوہ کیا میں ان حالات سے کیوں گزر رہا ہوں, اور کہاں وہ اس کنویں کے اندر اور کہاں وہ تخت کے اوپر. یہ زندگی ایسے ہی عدلتی بدلتی ہے, اس میں الجھا نہیں جاتا, اس میں اللہ کا تعلق ہونا جاتا ہر حال کے اندر. مجھے تیرا غم بھی عزیز ہے, یہ تیری دی ہوئی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوتا ہے, روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں اطلاع دی جاتی ہے کہ بیٹا فوت ہو رہا ہے. کس کا بیٹا فوت ہو رہا ہے, زندگی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, محبوب ترین ہستی کو جن سرکمسٹانسز سے گزارا گیا, عقل حیران, یتیمی, باپ فوت, ماں فوت, چچا فوت, دادا فوت, بیوی سے محبت وہ فوت, طائف میں پتھر مارے جا رہے ہیں. کبھی مایوسی, کبھی ہاتھ پیر چھوڑ دیے, نہیں, شہر بدر سے نکالا جا رہا ہے, محبت ہے اس شہر سے, کعبے سے محبت ہے, نکالا جا رہا ہے کہ جاؤ باہر جاؤ. بیٹے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں, ان کی وفات ہو رہی ہے, فوت ہو رہے ہیں, مسجد نبی میں خبر مل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے, بیٹے سے بھاگتے ہیں, روایات میں آتا ہے کہ ننگے پاؤں بھاگتے ہیں, چادر گر رہی ہے پیچھے, جا کے دیکھتے ہیں بیٹے کو گود میں لیتے ہیں, بیٹے کی آنکھیں آپ کے سامنے بند ہوتی ہیں. لیکن زبان پہ یہ کہا کہ میرا دل ٹوٹ چکا ہے, میری آنکھوں میں آنسو ہیں, لیکن میری زبان شکر گزار. آنسو کا بہ جانا، رو پڑنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، دل کا ٹوٹنا، غم زدہ ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں. زبان شکر گزار ہو، اللہ سے ہوپ نہ ٹوٹے. لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کا نام کوئی نہیں لے. یہ سارے تانے برداشت کر. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم بھی زندگی کے اندر پازیٹو رویہ رکھیں. مایوسی اور غم کا انتہا سے بڑھ جانا اور یہ سوچنا کہ وے آؤٹ نہیں، یہ ساری مومنانہ شان نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور اگر کبھی ہم آزمائش سے مبتلا ہو جائیں تو ہمیں جس طرح اللہ ہمیں ریئیکٹ کرتا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا عمل نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، آنکھوں کو بند کر لیں، سب کچھ اٹھا لیں، جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. ایک ذکر قلبی بہت بڑی چیز ہے، جس طرح روایات ذکر کی تھیں پہلے سیٹنگ کے اندر، تو اس کے اندر جتنا سکون ہے جب انسان اللہ کی یاد میں ڈوبتا ہے، دل اس کا ذکر کرتا ہے، تو یہ ایک طریقہ مشائخ نے بتایا اللہ سے تعلق جوڑنے کا، اپنے آپ کو ذاکر بنانے کا. تو اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے عمل کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک، آپ کے دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک، آپ نے ہماری تخلیق کی ہے، ہماری تقدیر بھی آپ ہی نے لکھی ہے. یا اللہ پاک، آپ نے قرآن میں ہمیں بتا بھی دیا کہ یا اللہ پاک آپ ہمیں آزمائیں گے. یا اللہ پاک، آپ ہمیں اس آزمائش کی حقیقت بھی ہمارے اوپر کھول دیجئے، تقدیر کی حقیقت بھی کھول دیجئے. یا اللہ پاک، اس زندگی کی حقیقت بھی کھول دیجئے، ان ساروں کے علوم ہمیں نصیب کر دیجئے. یا اللہ پاک، اپنا وہ تعلق بھی نصیب کر دیجئے کہ جس کے بعد بڑے سے بڑا غم ہلکا ہو جاتا ہے. یا اللہ پاک، اپنے پہ توکل بھی نصیب کر دیجئے. یا اللہ پاک، جس کے بعد کسی اور پہ نظر نہیں جاتی. یا اللہ پاک، اپنا حقیقی تعلق ہمیں نصیب کر دے، اپنی حقیقی محبت ہمیں نصیب کر دے، ہمیں حقیقی خوف نصیب کر دے جو سارے خوف کو دور کر دے. یا اللہ پاک، محض اپنے لطف و کرم سے یہ نعمتیں ہمیں نصیب کر دے. یا اللہ پاک، جو گناہ ان نعمتوں کے حصول سے رکاوٹ ہیں، یا اللہ پاک، وہ ہماری بے ادبی ہو یا گناہ ہو، یا اللہ پاک، محض اپنے لطف و کرم سے معاف کر دے. یا اللہ پاک، اگر بے طلبی رکاوٹ ہے تو یا اللہ پاک، اس بے طلبی کو معاف کر دے. یا اللہ پاک، ہمیں اپنی حقیقی طلب نصیب فرما، حقیقی شوق نصیب فرما، حقیقی محبت نصیب فرما. یا اللہ پاک، تقویٰ نصیب فرما. یا اللہ پاک، بے طلبی سے محفوظ فرما، بے ادبی سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک، جو گناہ دنوں میں کیے وہ معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو کر کے یاد ہیں ان کو معاف فرما، کر کے بھول گئے ان کو معاف فرما. اللہ رحم اور کرم والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک، اگر آپ نے ہماری اصلاح کی، ہمارا تزکیہ نہ کیا، ہمارے دل کا تزکیہ نہ کیا، یا اللہ پاک، ہم اسی طرح الجھے رہیں گے. اسی طرح یا اللہ پاک، نہ غصہ قابو میں، نہ شہوت قابو میں. یا اللہ پاک، نہ غم قابو میں، نہ خوشی قابو میں، اسی طرح زندگی ضائع کر بیٹھیں گے. یا اللہ پاک، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک، ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک، محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک، بے علمی کے ذریعے سے جو گمراہی ملتی ہے اس سے محفوظ فرما، بے عملی کی وجہ سے یا اللہ پاک، جو گمراہی ملتی ہے اس سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک ہمارے علم اور عمل کو کمال تک پہنچا دے، یا اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا دے آپ تک پہنچنے کا، اے اللہ رحم اور کرم والا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ دے دیجئے، جن نعمتوں کو مانگا وہ نعمتیں ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک مایوسی سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک دل کا حد سے زیادہ غم میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک بخل سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، اور یا اللہ پاک شجاعت، توکل اور تقوی، اور یا اللہ پاک 20 جیسی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دیجئے۔ یا اللہ پاک جو قرآنی صفات آپ نے ذکر کی، یا اللہ پاک اس کا ہمیں چلتا پھرتا نمونہ بنا دیجئے، اور جن صفات کو آپ برا کردانتے ہیں، برا جانتے ہیں، یا اللہ پاک ان کو ہمارے اندر سے نکال دیجئے، ہمیں ایسا مومن بنا دیجئے کہ لوگ جس سے یا اللہ پاک ہدایت پائیں، جس کو دیکھ کے آپ کی یاد آ جائے، یا اللہ پاک ایسے انا بنا دیجئے یا اللہ پاک جس سے لوگ گمراہ ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی گمراہ ہونے سے محفوظ فرما اور دوسروں کو گمراہ کرنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک ہمارا بھی دل ٹوٹنے سے محفوظ فرما اور ہمیں دوسروں کا دل توڑنے سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے ہر قسم کے فتنے، آزمائشوں اور مشکلوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک وہ لوگوں کی طرف سے مشکل محبت یا فتنے ہوں، یا اللہ پاک یا کسی اور طرف سے ہوں، محض اپنے لطف و کرم سے یا اللہ پاک تمام شرور سے ہماری پناہ فرما۔ یا اللہ پاک ہم کمزور ہیں، یا اللہ پاک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم الجھ جاتے ہیں، ہم غموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا اللہ پاک اگر آپ نے ہماری حفاظت نہ کی تو ہم زندگی ان چیزوں میں ضائع کر دیں گے، ہم اپنی قوتوں کو ان چیزوں میں ضائع کر دیں گے، جوانیوں کو ان چیزوں میں ضائع کر دیں گے، علم کو ان چیزوں میں ضائع کر دیں گے۔ یا اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرما اور آپ ہی ہماری حفاظت کر دیجئے، اور جن جن مشکلوں اور غموں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سے ہمیں نکال دیجئے، نکلنے کے طریقے ہمیں سجھا دیجئے۔ اے اللہ پاک وہ حقیقی توبہ نصیب فرما دیجئے جس کے بعد آپ راہیں کھول دیتے ہیں، وہ تقویٰ نصیب فرما دیجئے کہ جس کے بعد آپ راہیں نکلنے کی مشکلات سے کھول دیتے ہیں۔ اے اللہ کرم اور رحمت والا معاملہ فرما، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ وہ نظر ہم پہ بھی ڈال دیجئے جو آپ نے فضیل بن عیاض پہ ڈالی، اور ان کو یا اللہ پاک ڈاکوؤں کے سرداری سے نکال کر اولیاء کا سردار بنا دیا۔ یا اللہ پاک وہ نظر جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ڈالی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے اور تیری آپ کی رحمت کی نظر پڑی، اور یا اللہ پاک وہ ایک اونچے مقام کو پا گئے صحابیت کے، یا اللہ پاک وہ رحمت ہم کی نظر ہم پہ بھی ڈال دیجئے اور ہمیں بھی یا اللہ پاک اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ یا اللہ پاک ہم اپنی قوتوں سے کبھی آپ کی طرف نہیں بڑھ سکتے، آپ کی رحمت پہ ہی سہارا ہے۔ یا اللہ پاک جس طرح ایک بچہ ماں کی طرف چل کے جانا چاہے، چلنا اسے نہ آتا ہو، وہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، یا اللہ پاک یہی حال ہمارا ہے، ہم تیری طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نفس اور خواہشیں ہمیں گراتی ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گراتی ہیں۔ اے اللہ ماں ہی کو راہ مارتا ہے، وہ بچے کو اٹھاتی ہے، یا اللہ پاک تو بھی رحم کھا کے ہمیں سہارا دے۔ یا اللہ پاک ان معصیت کی ذلت و ظلمت سے نکال دے، یا اللہ پاک نیکیوں اور طاعت کی عزت نصیب فرما دے، یا اللہ پاک ان نیک لوگوں کی باتیں کہتے سنتے عمر گزر گئی، یا اللہ پاک ان کی زندگی کا نمونہ ہمیں بھی نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرما، ان کے نفس اور ان کے شیطان کو تو نے ہی روکا، یا اللہ پاک ہمارے بھی نفس و شیطان کو تو ہمارے پہ غالب آنے سے روک دے۔ اے اللہ کرم والا معاملہ فرما اور ہمیں حقیقی طلب نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ چل کے آئے، یا اللہ پاک ان کے آنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک اس دور میں، یا اللہ پاک تیری طلب میں چل کے آنا تجھے کتنا پسند آتا ہوگا، یا اللہ پاک جو چل کے آئے ان کی اس یا اللہ پاک اخلاص کی برکت سے ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے جنہوں نے انتظام کیا ان کو بھی یا اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے، ان کی بھی مقصد فرما دے، ان کو بھی اپنے قرب کی اعلیٰ درجوں میں خائف فرما دے، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ پاک نیکی کے راستے ہم سے کھول دے، گناہوں کے راستے ہم سے بند کر دے۔ یا اللہ پاک تیری ہی توفیق سے بیٹھنا نصیب ہوا، جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو قبول فرما کے، یا اللہ پاک اس میں جو غلطیاں ہیں اس کو معاف فرما دے، اور یا اللہ پاک اس کو ہمارے عمل میں لے آ، ہمارے یقین میں لے آ۔ یا اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔